الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المؤمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال تبارك وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الأعمال لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الاستغفار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمين يا رب العالمين. محترم حضرات اور معزز خواتین، الحمدللہ پچھلے جمعے سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کے حوالے سے دعا، اس کی اہمیت اور فضیلت پر گفتگو کا آغاز کیا تھا. انشاءاللہ آج ارادہ یہ ہے کہ دعا کا دوسرا حصہ، خاص طور پر افضل دعا، بہترین دعا، استغفار کے موضوع پر بات کریں. چند باتیں اس گفتگو میں رہ گئی تھیں جو انشاءاللہ آج کور کریں گے، جس میں خاص طور پر دعا کے کچھ اوقات، دعا کی قبولیت کے لیے کچھ اوقات کار یا کچھ مواقع ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے، اس کا بھی تذکرہ ہو جائے. ذہن میں تازہ کیجئے، سورہ مومن کی آیت نمبر 60 میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے یہ حکم دیا، تمہارے رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم مجھے پکارو، مجھ سے دعائیں کرو، أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، سنوں گا، قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یقیناً وہ لوگ جو میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ عنقریب داخل ہوں گے جہنم میں رسوا ہوتے ہوئے. لہذا اس آیت مبارکہ میں جو واضح حکم بالکل ہمارے سامنے آیا کہ اللہ کو پکارنا، اللہ سے دعا کرنا، یہ اصل میں عبادت کا حاصل ہے، عبادت کا جوہر ہے، عبادت کا مغز ہے، ایسنس ہے، جس کو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی دو حدیث مبارکہ میں یوں بیان ہوا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا جوہر ہے، اور دوسری حدیث میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ لہذا الحمدللہ یہ گزارش کی گئی تھی کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ اور محبوب بندوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا، جس میں سب سے پہلے تو انبیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ کیا میں نے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان نبیوں اور رسولوں کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، کیسے اللہ پاک نے ان سے دعائیں کروائیں اور پھر ان کی دعائیں قبول بھی کی، سیدنا زکریا علیہ السلام۔ پھر یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ صرف انبیاء کرام ہی نہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے جو غیر نبی ہوتے ہیں ان کی دعاؤں کی قبولیت کا تذکرہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ لہذا سورہ آل عمران کی آخری آیات کا تذکرہ کیا تھا، اس امید پر اس گزارش کی گئی تھی کہ نہ صرف یہ کہ ان آیات کو پڑھا جائے بلکہ انہیں زبانی بھی یاد کرنے کی کوشش کی جائے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سو نے یاد بھی کر لیا ہوگا، اور وہاں بھی تفصیل کے ساتھ اولو الالباب کی دعاؤں کا تذکرہ، اولو الالباب غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے، ہوش مند لوگ، مین آف انڈرسٹینڈنگ، ان کی دعاؤں کا ایک پوری تفصیل ہے، گلدستہ ہے جو کہ بیان ہوا۔ لہذا آئیے وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ جو دعا ہے یہ بندے اور رب کا ایک والہانہ تعلق ہے، زندہ تعلق ہے، لہذا اس رب ہی نے ہمیں دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے چند اوقات کار سکھائے ہیں جو نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث یا آپ کی سیرت میں موجود ہیں۔ مثلاً 24 گھنٹے میں ایک گھڑی ایسی ہے، ایک وقت ایسا مقرر کیا گیا ہے کہ اگر بندہ اہتمام کر لے اور بیدار ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ راز و نیاز کی بات کر لے، کچھ دعا کر لے، تو یہ لمحہ یا یہ گھڑی، یہ اوقات ایسے ہیں کہ لازماً اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہیں، اور وہ 24 گھنٹے میں ہمارے پاس موجود ہیں، اور وہ ہے تہجد کا وقت۔ قرآن حکیم میں اللہ کے پسندیدہ بندوں کے جو اوصاف آئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے، ول مستغفرین بالاسحار، والکاظمین الغیظ، والعافین عن الناس، واللہ یحب المحسنین، اللہ کے پسندیدہ بندوں کے اوصاف۔ سورہ آل عمران ہی میں ایک اور مقام ہے جہاں فرمایا والمستغفرین بالاسحار، اللہ کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو سحری کے وقت، تہجد کے وقت گویا اللہ تعالی سے استغفار کرتے ہیں۔ اور حدیث میں اس کی واضح طور پر مثال آئی کہ یہ وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی کی رحمت عروج پر ہوتی ہے، اور ایک اور حدیث میں کہ رب کائنات خود تنزل فرماتا، رب کائنات کی تنزلی، ظاہر بات ہے یہ عقل میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ صرف بات سمجھانے کے لیے ہے کہ رب کائنات بندوں سے کریم ہو جاتا اور ننا لگاتا، این المستغفرین، کہاں ہیں وہ اللہ کے بندے جو استغفار کرنے والے، کہ ان کی دعاؤں کو سنا جائے، استغفار قبول کی جائے، توبہ قبول کی جائے۔ اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے، ہونا چاہیے کہ ایک 24 گھنٹے میں ایک وقت رب کائنات نے ہمیں ایسا دیا ہے، اور نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی اس میں گواہ ہے کہ یہ بہترین وقت ہے۔ اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، یہ بھی حدیث میں آیا کہ یہ گھڑی بھی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ یہ دعائیں ایک فارمیلٹی بن گئی ہیں، ایک رسم بن گئی ہیں، مولوی صاحبان دعا کر رہے ہوتے ہیں اور پیچھے لوگ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگوں کو ان دعاؤں کا مفہوم معلوم نہیں ہوتا. لہذا تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور نبی محترم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ دعائیں جو خاص طور پر آپ فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، ان کو زبانی یاد بھی کریں، ان کا مفہوم، ان کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے. تین دعائیں مجھے یاد ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اکثر و بیشتر ہم پڑھتے بھی ہیں، لیکن اس کو محض فارمیلٹی نہ سمجھیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک عمل ہے. ہر فرض نماز کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے. تکبیر پڑھنا اور تین مرتبہ استغفار پڑھنا، پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اللہ کی بڑائی بیان کی گئی. اللہم آئنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اے اللہ ہماری اعانت فرما، ہماری مدد فرما. اللہم آئنا علی ذکرک، کہ ہم تیرا ذکر کر سکیں. وشکرک، اور تیری نعمتوں پر شکر کر سکیں. وحسن عبادتک، اور بہترین طریقے سے تیری عبادت بجا لائیں. یہ فرض نماز کے بعد کی دعا. اللہم لا مانع لما اعطیت، یہ تو توحید باری تعالیٰ کا شاہکار کہا جا سکتا. لا مانع لما اعطیت ولا موتی لما منات ولا ينفع ذا الجد منک الجد، تو جسے عطا کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، تو جسے روک دے منع کر دے کوئی دے نہیں سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جو الفاظ ہیں یہ اصل میں توحید باری تعالیٰ کا اقرار ہے. اس کائنات میں کوئی کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے، کوئی تکلیف، کوئی غزن، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اسی کا اقرار ان تین دعاؤں میں کیا جا رہا. بہرحال تہجد کا وقت فرض نمازوں کے بعد اہتمام سے اگر یہ انفرادی ہو تو زیادہ پسندیدہ ہے، فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعائیں پسندیدہ نہیں ہیں، انفرادی ہونی چاہیے. بڑے اجتماعات میں ٹھیک ہے، جمعے کی نماز ہے، عیدین کی نماز، صلاۃ القصوف، صلاۃ السلام اور دیگر جو نمازیں، اس میں اجتماعی دعا بھی ثابت ہے نبی اکرم سے صلی اللہ علیہ وسلم، طویل دعائیں بھی ثابت ہیں، مختصر بھی اور طویل دعائیں بھی. لیکن ہر فرض نماز کے بعد اہتمام سے آیت الکرسی پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، تیسرے کلمے کا ورد کرنا اہتمام سے بیٹھ کر، اور پھر اس کے بعد دعاؤں کا اہتمام. اسی طرح یہ جو اجتماعات ہوتے ہیں خاص طور پر جمعے کا دن، یہ بڑا ہی برکت والا دن ہے، مبارک دن ہے. حدیث میں آیا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی رکھی گئی ہے کہ اس میں اگر انسان دعا کرے اللہ پاک سے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، لیکن وہ گھڑی بتائی نہیں گئی. اگر بتا دی جاتی تو ظاہری بات ہے ہم صرف انہیں اوقات میں دعا کا اہتمام کرتے. اسی لیے نہیں بتائی کہ پورے 24 گھنٹے جو جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، اس میں درود شریف کا اہتمام کیا جائے، سورہ کہف پڑھی جائے، تلاوت قرآن حکیم کی جائے اور پھر دعا کی جائے اللہ پاک. نہ جانے کون سی گھڑی ہے جس میں اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما لے. تو گویا پورا 24 گھنٹے جمعے کا دن دعا کے لیے ہے خاص طور پر. صرف دعا مسجد میں نہیں ہوتی، مسجد کے علاوہ جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، ابھی جس حال کا لفظ میں خاص طور پر کروں گا، اس کے لیے کوئی خاص طور پر وضو کا اہتمام کرنا، ان چیزوں کی بھی ضرورت نہیں. یہ تو بندے اور رب کا تعلق ہے. لہذا اس کے لیے بڑی پیاری دعا ہے، بڑی پیاری آیت مبارکہ ہے، جو والہانہ تعلق بندے اور رب کا اس آیت میں بیان ہوا ہے، پورے قرآن میں آپ کو نہیں ملے گا. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، سوال کریں، مالک میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے، مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ یہ ایک پیاس ہے جو بندے میں اندھا پاک نے رکھی ہے، اور یہ آیات مبارکہ روزے کی عبادت کے فوراً بعد اس کے روزے سے متعلق ہیں۔ گویا روزے کا حاصل کیا ہے؟ روزہ رکھو تو تمہارے اندر ایک روحانیت پیدا ہو، اللہ سے ایک تعلق پیدا ہو۔ لہذا اللہ پاک کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے متعلق تفصیلات بیان کرنا چاہیں، پوچھنا چاہیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، میرے بارے میں جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، فَإِنِّي قَرِيب، تو یقیناً میں قریب ہوں۔ علماء نے اس میں بڑا ایک باریک نقطہ لکھا ہے، بہت اہم۔ دیکھیں، اللہ کے نبی سے فرمایا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو اصولاً یہاں ہونا چاہیے تھا فَقُلْ إِنِّي قَرِيب، تو آپ فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں، لیکن یہاں قل بھی نہیں کہا گیا۔ اس کو کہتے ہیں والہانہ تعلق۔ اِنِّي قَرِيب، یقیناً میں قریب ہوں، اُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّعِي اِذَا دَعَان، اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارے، جب مجھے دعا کرے۔ لیکن بہرحال دعاؤں کی قبولیت کے لیے شرط بھی ہیں کچھ۔ پہلے تو بلینک چیک دے دیا، جب جہاں مجھے پکارے میں دعاؤں کو سنوں گا، لیکن بہرحال کنڈیشنل ہے۔ اب کنڈیشنل کیا ہے وہ سن لیجئے، وہ سمجھ میں آ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی بھی تو کوئی وجہ ہو نا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اگر چاہتے ہو کہ رب تمہاری دعائیں سنیں، قبول کرے، تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی میرا کہنا مانے، میری بات مانے۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ ہی پر ایمان رکھیں، یقین اللہ کی ذات پر۔ دینے والی ذات صرف اللہ، سننے والی ذات صرف اللہ، رازق اللہ سبحانہ و تعالیٰ، مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، علی کل شئین قدیر، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ جب تک یہ یقین نہ ہو اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں تو رب ہماری ہر دعا قبول کرے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، رب کو مانا ہے تو رب کی ماننی پڑے گی۔ ہم اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور چاہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا اس کے لیے کرنے کے کام کیا ہیں، ذرا غور سے سننے کی بات ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہماری جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہو، اس کا تحفظ کیا جائے۔ ہر انسان چاہتا ہے سیکیورٹی، سیلف سیکیورٹی، فیوچر سیکیورٹی۔ یہ تو آج کا مسئلہ ہے نا، اہم مسئلہ۔ لہذا اگر چاہتے ہو کہ رب تمہاری حفاظت کرے تو رب کی شریعت نافذ کرو۔ یہ شریعت اسلامی تو رب نے دی اس لیے، اس کا بنیادی آبجیکٹو ہی یہی ہے، ہر انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو کا تحفظ فراہم کرنے والی شریعت اسلامی ہے۔ ہم شریعت نافذ کرنے کے لیے تیاری نہیں۔ اسلامی قانون یا قرآن کی سزائیں دلوانے کے لیے تیار ہیں، تقریریں جا رہی ہیں قرآن کی سزائیں دو، چوک پہ لٹکاؤ ایسے لوگوں کو۔ بھائی خدا کے واسطے، خدا کے واسطے، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اسلام میں سزاؤں کی بات نہیں کرتا، سزائیں تو انتہائی سے ہیں نا، ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کوڑے لگائے جائیں، قتل کر دیا جائے، صرف اسلام اس کی بات تو نہیں کر رہا۔ اور یہ جو محدود تصور ہے اسلام کا، دین کا، اسی وجہ سے تو آج ویسٹ ہم پر الزام لگاتا ہے۔ ہماری ملک کی ایک بڑی شخصیت تھی، نام نہیں لے رہا میں، وہ فرماتی تھی اسلام کی سزائیں بڑی وحشیانہ ہیں۔ سو دیٹ کائنڈ آف تھاٹس آئی کہاں سے، وحشیانہ سزائیں؟ تو یہ سزائیں اتنی سخت اور عبرتناک کیوں ہیں، اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے جو کرنے کے کام ہیں وہ ہم کریں نا، سزائیں امپلیمنٹ کر کے ہوگا کیا؟
کچھ لوگوں کو، بدماشوں کو، عیاشوں کو تحفظ فراہم ہو جائے گا، جیسے کہ کچھ اسلامی ممالک میں اسلام کی سزائیں جو ہیں وہ موجود ہیں، لہذا وہ ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کے علم ہے، چوری نہیں ہے، زنا نہیں ہے، قتل نہیں ہے، یہ ہے تو کم، لیکن سودی نظام تو ویسے کیا ویسے ہی، بلکہ شاید بدترین سودی نظام ایسے ہی ممالک میں پایا جاتا ہے جہاں سزائیں امپلیمنٹ کی گئی ہیں۔ تو ایک بات اللہ کی مانو ایک نہ مانو، یہ بات تو صحیح نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس پر شدید ناراض ہوتے ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ آدھی بات اللہ کی مانو آدھی نہ مانو، اس پر تو شدید وعید ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 85 میں۔ لہذا اب کرنے کا کام کیا ہے، غور سے سنیے، شریعت اسلامی اگر زنا کی سزا سنگسار ہے، شادی شدہ مرد اور عورت کو زندہ زمین میں گاڑ کر پتھروں سے مارا جائے، غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی سزا 100 کوڑے سورہ نور میں موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرے بھائی، اس سے پہلے کیا شریعت اسلامی شریعت نافذ کرنے کا حکم نہیں دیتی؟ حلال روزی کمانے کا حکم نہیں دیتی؟ اپنے گھر میں پردے کے احکامات پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیتی؟ وہ ہم کرنے کے لیے تیار نہیں، گھر میں بے حیائی اور فحاشی کا طوفان ہمارے گھروں میں موجود ہو، بڑی بڑی سکرینز کے ذریعے اپنے بچے بچیوں کو ہم انتہائی بےہودہ چیزیں دکھا رہے ہوں، انٹرنیٹ، اینڈرائڈ موبائل، سوشل میڈیا بالکل آزادی سے اس کی اجازت دی ہوئی ہو بغیر تربیت کے، اور اس کے بعد اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ یا کوئی برا عمل ہو اس کو ہم سزا دینے لگے ہیں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کون سی شریعت ہے؟ شریعت اسلامی میں سب سے پہلے اللہ پاک نے اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اس کی اویئرنیس، اس کی اویئرنیس پیدا کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلے ذمہ داری پیرنٹس کی ہے، والدین کی ہے۔ اپنے گھر کا ماحول پاکیزہ بناؤ، گھر میں اللہ رسول کی تعلیمات عام کرو، پھر تعلیمی نظام پورا کا پورا، اب میں کیا لفظ استعمال کروں، یہاں جمعے میں کھڑا ہوا ہوں، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف کیا کچھ ہو رہا، سازشیں ہو رہی ہیں۔ تعلیمی نظام کو بے حیائی اور فحاشی پھیلانے کا ذریعہ بنایا ہوا، پورا ایجنڈا ہے، ایجنڈے کے تحت چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو انٹرنیٹ سے انٹر کنیکٹ کرنے کے لیے ہوم اسائنمنٹ دیے جا رہے ہوں، ہوم اسائنمنٹ انٹرنیٹ سے بنا کے لاؤ، انٹرنیٹ کیا ہوتا ہے، کیا مصیبت ہے اس معصوم بچے کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال گھر کی ذمہ داری، پیرنٹس کی ذمہ داری، اساتذہ کی ذمہ داری، مسجد کی ذمہ داری، علماء کی ذمہ داری، گویا پورا کا پورا معاشرہ اس کا ذمہ دار ہے، کسی ایک شخص کو نہیں کہا جا سکتا۔ اور سب سے اہم ترین ذمہ داری میڈیا کی ہے، میڈیا پرسنز ذرا اپنی ذمہ داری کا احساس کریں، کیا دکھا رہے ہیں، کیا کروا رہے ہیں معاشرے میں، وی آل آر ریسپانسبل فور دیٹ۔ لہذا کہیں میں اپنی کوتاہی تو نہیں کر رہا اپنے گھر میں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہ کر کے، تو اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے شریعت اسلامی نافذ ہو، اللہ کے دین کی تبلیغ ہو، اویئرنیس پیدا کی جائے، خدا خوفی، آخرت میں جواب دہی کا احساس، پھر پردے کے احکامات نافذ کرو۔ شریعت اسلامی تو پردے کے احکامات کی بات کرتی ہے، سیگریگیشن کی بات کرتی ہے، اس کو ماننا ہے تو مانو، اور نہ جاؤ پھر جو کرنا کرو، نتائج بھی بھگتو خود ہی۔ لہذا مردوں کے اندر اویئرنیس، حیا، یہ انسان کا وصف ہے، اور بے حیائی یہ جانوروں کے اندر ہوتی ہے، تو انسان اور جانور میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حیا۔ آج پوری دنیا کا میڈیا انسان کو بے حیا اور بے غیرت بنانے پہ تلا ہوا، اور یہ ایجنڈا ہے شیطان کا۔ بہرحال اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، جو پھل کھایا آدم علیہ السلام نے اس عارضی جنت میں امتحانی وقفے میں، سب سے پہلا امپیکٹ کیا ہوا تھا اس کا؟ جنت کے کپڑے ان سے لے لیے گئے، احساس ہوا انہیں، تو جنت کے بڑے بڑے جو پتے تھے اس سے اپنے جسم کو چھپایا. تو شیطان کا پہلا حملہ کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی، فحاشی. اور آج پوری دنیا کا ایجنڈا نمبر ایک، میڈیا کا ایجنڈا نمبر ایک، بے حیائی پھیلاؤ. ان کو پتا ہے اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں اگر حیا نہیں تو پھر جو چاہو کرو. لہذا حیا، با حیا معاشرہ تیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جرم کرتے ہوئے انسان کو شرم آ رہی ہو کہ یہ کام میں یہاں نہیں کر سکتا. پہلے ایک زمانہ تھا، روڈوں پر رشوت لیتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے کہ یار لوگ دیکھ لیں گے، ادھر نہیں ادھر آ جاؤ سائیڈ میں. اب دھڑلنے سے رشوت چل رہی ہوتی ہے، سامنے سب کے کیمرے میں لے کر آپ مووی بنا لیجئے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. تو یہ ہے حیا کا، بے غیرتی کا امپیکٹ کہ جب معاشرے میں آتا. بہرحال کرنٹ ایشوز جو ہیں وہ مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں. میڈیا نے جس چیز کو ہائپ کر کے دکھا دیا، ہائی لائٹ کر کے دکھا دیا، گھبراہٹ تاری ہو رہی ہے. یہ ہمارے اہم ترین مسائل ہیں اور اس کا حل صرف شریعت اسلامی کے نفاذ میں بس. لہذا جہاں ہمارا دائرہ اختیار ہے، آغاز کہاں سے ہوگا؟ آغاز کہاں سے ہوگا؟ جہاں میرا دائرہ اختیار ہے، میرا گھر، وہاں تو اللہ کا دین نافذ کروں، وہاں تو حلال روزی لے کے جاؤں، وہاں تو شیطان کی جتنے بھی نمائندگی کرنے والی چیزیں ان کو گھر سے نکالوں. اور اللہ اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اپنے گھر والوں تک پہنچانے کی ذمہ داری میری ہے. پھر جہاں ہمارا دائرہ اختیار ہے، اویئرنیس پہنچائیے، اللہ کے دین کی دعوت دیجئے لوگوں تک، مل جل کر اللہ کے دین کو نافذ و قائم کیجئے. با خدا آج شریعت اسلامی آپ نافذ کر کے دیکھیے کیسی برکتیں نازل ہوں گی. ایک حصہ بھی نافذ تو کرو، سود کو تو ختم کرو. یہ ٹی وی چینلز کے ذریعے جو بے حیائی کا طوفان آ رہا ہے، اس کو تو کم از کم روکو. بہرحال اس کے بعد آخری حصہ دعا کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ آج عرض کروں گا، بہترین دعا کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، افضل الاعمال لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین عمل لا الہ الا اللہ کا زبان اور عمل سے اقرار ہے. گویا ہمارا دین لا الہ الا اللہ پر مشتمل، پورا کا پورا دین اس میں موجود ہے. وہ افضل الدعاء الاستغفار، اور سب سے بہترین دعا استغفار ہے. یاد ہے کتاب ہاتھ لگی تھی الی المغفرہ، بہت ہی شاندار کتاب، ساری کی ساری دعائیں اور آیات نقل کی ہیں کہ جو استغفار اور توبہ پر مبنی ہیں. اس کتاب میں خاص بات یہ کہ سارے انبیاء کرام نے جو توبہ اور استغفار کی، اللہ پاک سے دعائیں کی، وہ سب کے سب نقل کر دی گئیں. الی المغفرہ، ہو سکے تو اس طرح کی کوئی کتاب دیکھیے، مغفرت کی، استغفار کی ہمارے دین میں کیا اہمیت ہے. بہرحال میرے ذہن میں بڑی پیاری آیت مبارکہ آتی ہے بار بار، اور وہ سورہ نوح کی آیت مبارکہ، بڑی امید افزا آیت. اس کے پیچھے واقعہ موجود ہے. اس آیت کے حوالے سے ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، یہ تابعی ہیں اور بڑے اونچے پائے کے تابعی ہیں. یہ وہ تابعی ہیں جن کی کم از کم 30 صحابہ سے ملاقات ہوئی، کوئی بہت اونچا درجہ ہے تابعین میں. وہ کسی محفل میں تھے، لوگ ان کے پاس آتے اپنے مسائل لے کر. کوئی کہتا میرے پاس اولاد کا مسئلہ ہے، کوئی کہتا یہ مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، جانوروں کا مسئلہ ہے، ریوڑ کا مسئلہ ہے، یہ دنیاوی جو معاملات ہیں سارے مسائل لے کر آئے. لیکن عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سب کو ایک ہی بات کر رہے ہیں، استغفار کیا کرو، توبہ کیا کرو، اللہ سے مناجات کرو، اللہ سے معافی مانگو. علاج ایک ہی بتا رہے ہیں، مسائل مختلف، علاج ایک ہی. تو ان کے شاگردوں نے سوال کیا کہ آپ سب کو ایک ہی مسئلہ بتا رہے ہیں، جو مسئلہ لے کر آ رہا اس کا جواب استغفار استغفار. اس پر انہوں نے وہ آیت مبارکہ پڑھی. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ ہیں اور سورہ نوح میں نقل کیے گئے. فرمایا تم پڑھتے نہیں ہو کیا فرماتا اللہ پاک, کہ نوح علیہ السلام نے کیا فرمایا, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو میں نے اپنی قوم سے کہا, حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ, کہ توبہ کرو استغفار کرو تم اپنے رب سے, انہ کان غفارا, یقیناً وہ رب کائنات بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, تم پر بھیجے گا آسمان کو برستا ہوا, پانی دے گا. بہت بڑا مسئلہ ہمارا پانی ہے یا نہیں؟ مملکت خدا داد پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ پانی ہے, جو آئندہ ادوار میں شاید شدت اختیار کرے گا تو پتہ چلے گا کہ ہندوستان نے کیا کر دیا اور ہم کہاں کھڑے ہیں. پنجاب کتنے دریاؤں کی سرزمین رہ گیا, پانچ دریاؤں کی سرزمین تھا وہ ایک زمانے میں, پنجاب کہتے ہی اسے. کتنے دریا بہ رہے ہیں وہاں جو پورے سال بہتے ہیں. پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ پانی بھی ہے, جو انڈیا سے بہرحال اس موضوع پر اس مسئلے پر جنگ چھڑ سکتی ہے, اتنا بڑا مسئلہ. تو رب کائنات نے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین, تمہاری مدد کرے گا مال سے بھی اور اولاد سے بھی. مال پاکستان کا مسئلہ, قرض لے لے کر جو پیتے رہے, اب پینے کی نتیجہ جو قرض لے کر پیے تو عادت تو لگی ہوئی ہے, لہذا آئی ایم ایف ورلڈ بینک اور امریکہ کی امداد اگر بند ہوئی تو ہماری نگاہیں کس طرف ہیں. سافٹ لون دینے والا ہمارا بہت بڑا دوست چائنا. رب کائنات فرماتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اگر اللہ سے اپنے تعلق کو بہتر کرو گے, استغفار کرو گے, توبہ کرو گے, اپنی غلطیوں پر ندامت سے رو گے, وہ تمہاری مدد کرے گا مال سے. یہ چائنا اور رشیا ہمارے مددگار ہو ہی نہیں سکتے. اپنے کیا لفظ استعمال کروں میں, اپنے مفادات ہیں, اپنی نیو فیوچر کو یا فیوچر پلاننگ کرنے آ رہے ہیں وہ. یہ سارا یہ سی پیک پورا کا پورا گوادر پاکستان انہی کے حوالے کر دیا جائے. مددگار صرف اللہ سبحانہ وتعالی ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, افرادی قوت بھی ایک بڑا مسئلہ ہے دنیا کا. کینیڈا, یورپ, ایون پاکستان میں بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بننے والا ہے. افرادی قوت, بندے چاہیے, افراد چاہیے. وہ رب کائنات تمہاری مدد کرے گا مال سے بھی اولاد سے بھی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, وہ بنائے گا تمہارے لیے باغات بھی اور نہریں بھی جاری فرما دے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سچی توبہ کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ ندامت سے. سب سے پہلے انسان کو ندامت ہو کہ میں کیا کرتا رہا, کیا کر رہا ہوں, کس مقصد کے لیے رب کائنات نے مجھے بھیجا اور میں کیا کر رہا ہوں. بس ندامت ہی سمجھ لیں آغاز ہے توبہ کی قبولیت کا. جیسے ہی ندامت ہو اللہ پاک سے سچی توبہ کی جائے, گڑ گڑا کر آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ. حدیث میں الفاظ ہیں کہ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو وہ آنسو چاہے مکھی کے سر کے برابر بھی کیوں نہ ہو, زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا. ندامت کے آنسو, شرمندگی کے آنسو. اللہ کو انسان کا یہ عمل سب سے زیادہ پسند ہے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے عرق انفال کے. لہذا فرد توبہ کرے, فرد. ہر شخص اپنا جائزہ لے, میرا معاشی معاملات کیا رہے ہیں, کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی پہ مبنی تو نہیں. سود لے لے کر, کھا کھا کر, بلڈنگیں بنا کر, عالی شان محل بنا کر, کاروبار سیٹل کر کے میں بڑا مطمئن ہوں. ابھی آنکھ بند ہوئی تو پتہ چلے گا کیا کرتے رہے. اپنی معاشرت کا جائزہ لیجئے، معاش کا جائزہ لیجئے، یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں. ہر شخص اپنا جائزہ لے، مولوی سے نہ پوچھ، اپنے دل سے پوچھ. پھر یہ مل جل کر توبہ کرنے والے اللہ کے دین کے نفاذ کی کوشش کریں. یہ مملکت خدا داد پاکستان اللہ تعالی کی عطا ہے، بلا مبالغہ رب کائنات نے 27ویں سب کو عطا فرمایا، اللہ کی عطا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. اور اب تک جو سروائیو کر رہا ہے اور کرے گا انشاءاللہ، وہ رب کائنات کی مدد و تائید سے. ایٹمی طاقت اگر آپ نہیں ہوتے تو کب تک حصے بکرے ہو چکے ہوتے؟ اب تک افغانستان لے جاتا سرحد کو، سندھو دیش انڈیا کے ساتھ ہمارے ملاقات ہو چکی ہوتی، بلوچستان، گریٹر بلوچستان، آزاد بلوچستان کے سپنے دیکھنے والے یہاں موجود ہیں. کب تک یوں، کب سے ہو چکا ہوتا؟ میرے بھائیوں، اس پاکستان کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ رب کائنات نے الحمدللہ ہماری حفاظت کی ہے اور کرے گا انشاءاللہ، لیکن طریقہ وہی ہے، اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، توبہ کرو اللہ کی جناب میں. یہ ملک اللہ کے دین کے لیے بنایا گیا، وعدے کیے تمہارے بڑوں نے، ہم اللہ کے دین کو نافذ کریں گے. اب بھی موقع، اب بھی موقع ہے. اللہ پاک بار بار مواقع فراہم کر رہا ہے، سائن آف ریلیف فراہم کر رہا ہے کہ اب بھی توبہ کر لو، باز آ جاؤ، اللہ کے دین کو نافذ کرو. پارلیمنٹ ہو یا اور دیگر ہائیار کی آپ کی، وہاں اللہ کے دین کو نافذ کرو، عدالت میں اللہ کے دین کو نافذ کرو، کاروبار میں اللہ کے دین کے مطابق کاروبار کرو، تجارت کرو. آپ دیکھیے رب کائنات کیسی رحمتیں نازل فرمائے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ پاک ہمیں توبہ کا ایک جامع تصور عطا فرمائے، اور فرد سے لے کر اجتماعیہ تک سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.